نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين أما بعد الرواية الثانية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عايزا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت اللهم أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون متفق عليه وهذا لفظ مسلم واختصره البخاري گزشتہ ہفتے یقین اور توکل کے سلسلے میں چند باتیں ہوئی تھیں کہ اللہ پر یقین رکھنا اور اس کی ذات پر اعتماد کرنا توکل کسے کہتے ہیں توکل کا کیا معنی ہے اس سے متعلق میں نے چند باتیں عرض کی تھیں مختصراً یہ کہ توکل کا معنی ہوتا ہے اسباب کو اختیار کر کے اللہ کی ذات پر اعتماد کرنا کاروبار کر کے اللہ کی ذات پر اعتماد کرنا کھیتی کر کے اللہ کی ذات پر اعتماد کرنا البتہ کھیتی پر ایک بات یاد آ گئی کسان اور کھیروس سے زیادہ متوکل کوئی نہیں سب سے زیادہ توکل یہ کسان اور کھیروس کو ہوتا ہے اس لیے کہ تاجر کے سامنے تو کم سے کم مال بھی پڑا ہوا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر میرا مال نفع میں نہیں گیا تو کم سے کم راس المال اور اصل موندی میں تو ضرور جائے گا اور اگر اصل موندی میں نہیں گیا تو دو پانچ روپے نقصان کر کے بھی جائے گا لیکن اسٹاک میں مال موجود ہے کسان کا حال تو یہ ہے کہ دانا زمین میں ڈال دیا اس کے بعد اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں بس یہ دانا ڈال کر آ گیا دو ہاتھ جوڑ کر اپنے گھر پر بیٹھ گیا اب یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ چوہے بھیج دے اندر میں یہ بھی ممکن ہے کہ بارش نہ ہو اور اندر ہی اندر میں دانا خراب ہو جائے یہ بھی ممکن ہے کہ کیڑے پڑ جائیں اور دانے کو کھا جائیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ تعالی شانہ کی طرف سے عنایتیں ہو جائیں اور گرے گرزار بن جائیں اس لیے اب اس دانے کو ڈالنے کے بعد انسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں اس سے زیادہ توکل والا کوئی نہیں اسی لیے محدثین کے درمیان ایک اختلاف ہے کہ آیا تاجر افضل ہیں یا کسان افضل ہیں تم لوگ افضل ہو یا دیہاتی لوگ افضل ہیں یعنی تاجر افضل ہیں تجارت کرنے والے یا پھر یہ کہ کسان اور کھیتی کرنے والے افضل ہیں بعض محدثین فرماتے ہیں کہ تاجر افضل ہیں اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین سچا تاجر امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء صدیق شہداء کے ساتھ رہے گا یعنی ان کا حشر ان کے ساتھ جنت میں کیا جائے گا اور بعض محدثین فرماتے ہیں کہ کسان افضل ہے اس لیے کہ کسان جو کام کر رہا ہے اس میں صرف انسان نہیں کھاتا بلکہ اس میں انسان کا حصہ اس میں جانوروں کا حصہ اس لیے کہ اس سے بھوسی نکلتی ہے تو اس سے جانوروں کا حصہ ملتا ہے اس سے جو ہے پرندوں کا حصہ اڑنے والے پرندے وہ دانا چن کر کھا لیتے ہیں. اسی لئے تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے کھیت سے پرندے دانے کھا لیں تو اس پر بھی تم برا نہ سمجھیو, بشرطے کہ تمہارے پاس اگر ایمان ہے اللہ تمہیں صدقے کا ثواب عطا فرمائے گی. تو ان تمام چیزوں کو دیکھ کر بعض علماء فرماتے ہیں کہ کھیتی افضل ہے. بہرحال امام نووی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے وہ یہ فرماتے ہیں, مسلم شریف کی شرح میں حضرت فرماتے ہیں کہ امانت اور دیانت کے اعتبار سے تاجر افضل, اور مخلوق کو عام فائدہ پہنچنے کے اعتبار سے کسان افضل ہے. تو دونوں ہی اپنے اپنے اعتبار سے افضل ہیں. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دنیا میں کسان سے بڑا متوکل کوئی نہیں, توکل والا کوئی نہیں. دانا ڈال دیا اور پھر بیٹھ گیا, اب اس کے بس میں کچھ نہیں ہے, اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے, جب چاہے اگائیں گے, اگر چاہے تو نبی اگاوے. حضرت امام نووی رحمت اللہ علیہ نے پہلے تو چند آیات پیش فرمائی تھی توکل اور یقین کے سلسلے میں, اور اب کچھ احادیث پیش فرما رہے ہیں. اس میں پہلی حدیث شریف تو آپ نے پڑھ لی تھی, دوسری روایت جس کو میں نے ابھی پڑھی, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے, اللہم لکا اسلمت وبک آمنت, اے اللہ میں نے تیری اطاعت کی اور میں تجھ پر ایمان لایا, وعلیک توکلت, اور اے اللہ میں نے تیری ذات پر اعتماد کیا, میں نے تیری ذات پر بھروسہ کیا, وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ, اور میں تیری ہی طرف رجوع کرتا ہوں, وَبِكَ خَاصَّمْتُ, اللہم انی اعوذ اللہم اعوذ بعزتک, اور اے اللہ میں تیری عزت کی صفت کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں, لا الہ الا انت, نہیں ہے کوئی معبود مگر تیری ہی ذات, انت الحی الذی لا یموت, بس تیری ذات ایسی ہے جو دائمی رہنے والی جس پر کبھی موت نہیں آئے گی, والجن والانس یموتون, اور جنات اور انسان مرنے والے ہیں, تیری ذات ایسی ہے جو کبھی نہیں مرنے والی اور جنات اور انسان کی ذات مرنے والی ہے. یہ الفاظ مسلم شریف کے ہیں, امام بخاری نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے لیکن مختصر نقل کیا ہے. ایک اور بھی دعا ہے, اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت, اور اس کے علاوہ ایک دعا حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور بھی نقل فرمائی ہے. فرمایا جب رات وضو کریں تو وضو کر کے اپنے بستر پر آئیں اور آ کر کے دعا پڑھیں, اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک, اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. فرمایا اگر رات میں کوئی یہ دعا پڑھ کر کے سو جائے اور رات میں اگر موت ہو گئی تو اس کا شمار خاتمہ بالخیر میں لکھا جائے گا. امام بیہقی علیہ الرحمہ نے ایک روایت نقل فرمائی, فرمایا من قرا بعد صلاۃ الفرض دبور صلاۃ الفرض آیت الکرسی, جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھا, فرمایا لیس بینہ وبین الجنت الا الموت, فرمایا اس کے اور جنت کے درمیان سوائے موت کے کوئی حلولت نہیں, جیسے ہی مرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. یہ نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے. خود میرا معمول ہے کہ میں ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہوں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو انسان ہر نماز کے بعد ہر فرض نماز کے بعد آئے, کچھ وظائف ہیں جو نبی علیہ السلام سے فرض نمازوں کے بعد ثابت ہیں. مثلا ایک وظیفہ تو یہی ہے کہ ہر فرض کے بعد آیت الکرسی پر ہی جائے تو اس کو مرتے ہی فوراً تعالی شانہ جنت میں پہنچائیں گے. اللہ کے نبی سے اور ایک وظیفہ ثابت ہے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد, یحیی ویمیت, بیدک الخیر وہو علی کل شیء قدیر, جس کو ہم چوتھا کلمہ کہتے ہیں. اللہ کے نبی فرض نماز کے بعد اس کو بھی پڑھتے تھے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک وظیفہ اور ثابت ہے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون. اللہ کے نبی یہ بھی نماز کے بعد پڑھتے تھے. نبی علیہ السلام سے ایک وظیفہ اور ثابت ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد قل یا قل ہو اللہ احد, قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق, ان تینوں صورتوں کو پڑھ لیا جائے. نبی علیہ السلام سے ایک وظیفہ اور ثابت ہے کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد تین مرتبہ کہتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک وظیفہ اور ثابت ہے کہ نبی علیہ السلام ہر فرض نماز کے بعد یا جن نماز کے بعد سنتیں نہیں ہوتی تھی ان نمازوں کے بعد نبی علیہ السلام 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھتے تھے, اور جن کے بعد سنتیں ہوتی تھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بعد کبھی آیت الکرسی اور کبھی یہ معوذات اور کبھی جو ہے نبی علیہ السلام 11 مرتبہ سبحان اللہ, 11 مرتبہ الحمدللہ اور 11 مرتبہ اللہ اکبر پڑھتے تھے. یہ وہ وظائف ہیں جس میں کوئی شک نہیں اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہیں. بھائی اگر تھوڑا سا فرض نماز کے بعد پڑھ لیا جائے ہمارا کون سا ٹائم اس میں بگڑ جاتا ہے, اس پر کتنی بڑی فضیلتیں ہیں. فرمایا جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھے گا اس کے اور جنت کے درمیان سوائے موت کے کوئی حلولت نہیں, مرتے ہی سیدھا جنت میں چلا جائے گا. اگر مجھ کو اور آپ کو دنیا کے نفع کوئی بتا دے کہ فلاں جگہ جاؤ گے تو یہ نفع ملے گا اور فلاں جگہ جاؤ گے, مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ کی ایک بات مجھے یاد آئی, معاف فرمایا, عجیب بات, مجدد صاحب سرزمین ہندوستان پر بہت بڑے اللہ والے پیدا ہوئے مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ, اور اللہ نے بڑا علم وافر عطا فرمایا. اب میں ان کے علم کو آپ کو کیسے سمجھاؤں, یہ تو علماء کی مجلس ہو تو میں اس میں کچھ حضرت کے علم کو بھی سمجھ جاؤں کہ حضرت کتنے بڑے ہیں. میں ایک جملہ بتاؤں اس سے آپ کو پتا چلے گا, بہت سالوں پہلے یعنی 400-500-600 سال پہلے ایک بزرگ گزرے ہیں, ان کا نام آپ بار بار پڑھو گے, محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ, بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں. فتوحات مکیہ انہوں نے لکھی ہے 3 جلدوں کے اندر, فتوحات مکیہ, اور اس میں تصوف کے مسائل کو بیان فرمایا ہے. علامہ انور شاہ صاحب ان کے بعد میں یوں کہتے ہیں کہ بھائی تصوف کو سمجھے تو 3 آدمی, شاہ صاحب فرماتے ہیں, علامہ انور شاہ صاحب فرماتے ہیں تصوف کو سمجھے تو 3 آدمی, فرمایا حضرت علی, نمبر 2 عبد القادر جیلانی, اور نمبر 3 محی الدین ابن عربی. اتنا بڑا آدمی, اور مجدد صاحب کیا فرماتے ہیں, مجدد صاحب سرہندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میری نظر میں محی الدین ابن عربی سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں. اب آپ بتائیے کچھ ہوگا تو ہی تو بول رہے ہیں. میں اس سے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجدد صاحب کا علم کتنا زبردست ہوگا, اور حق تعالی شانہ نے سرزمین ہندوستان پر مجدد صاحب کو جو پیدا فرمائے وہ دین اکبری کو ختم کرنے کے لیے پیدا فرمایا تھا, اس لیے کہ جب اکبر نے ایک نیا کلمہ ایجاد کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اکبر و خلیفۃ اللہ, یہ کلمہ اس نے ایجاد کیا, تو حق تعالی شانہ نے اس کے اس کلمہ باطل کی تردید کرنے کے لیے, اور مجدد اسی کو کہا جاتا ہے کہ جو دنیا کی برائیوں کو, اس لیے کہ سلسلے نبوت تو اللہ نے بند کر دیا ہے, تو اب کون ہوگا, اسی امت میں سے اللہ کسی کو پیدا کرے گا جو ان چیزوں کو رد کرے گا, اور وہ مجدد ہر 100 سال پر آیا کرتے ہیں. الف ثانی کا مطلب 1200 سال, الف ثانی الف کا منع 1000 اور ثانی کا منع 2, تو 1000 اور 2 کتنے ہو گئے 1200, الف ثانی کا منع 1200, اور مجدد کا مانا وہ دین کی برائیوں کو ختم کرنے والا آدمی جو 1200 سال پر اللہ نے پیدا فرمایا, اس کو کہتے ہیں مجدد البسانی. آپ کا نام تو تھا احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ, سرہند میں آج بھی آپ کی مزار ہے, اور لوگ جاتے بھی ہیں وہاں اور لوگوں میں یہ بات مشہور بھی ہے کہ جو ان کی قبر پر بیٹھ کر ایک مجلس میں پورا قرآن پڑھ لیتا ہے تو پورا قرآن اس کو زبانی پکا یاد ہو جاتا ہے. لوگ کہتے بھی ہیں اگرچہ کتنا صحیح کتنا غلط وہ تو آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں, جو حافظ قرآن ہو وہ وہاں جا کر تجربہ کر کے دیکھ لیں. بہرحال مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ نے بڑا علم عطا فرمایا تھا, حضرات اکابر کی نگاہ لے کر کے جب ہم دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ مجدد صاحب کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا. میں ایک مثال دو بہت نیچے اتر کے سمجھاؤں آپ کے علوم کے سلسلے میں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها, اللہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی شریعت کو, یہاں پر امانت بمانا شریعت ہے, میں نے اپنی شریعت کو پہاڑوں پر پیش کیا, آسمانوں پر پیش کیا کہ تم لوگ میری شریعت پر عمل کرو گے میں تم میں روح ڈال دوں, والارض زمینوں پر پیش کیا, والجبال پہاڑوں پر پیش کیا, فابین ان یحملنها, فرمایا تمام بڑی بڑی مخلوق نے اٹھانے سے انکار کر دیا. کتنی بڑی مخلوق ہے, آسمان زمین پہاڑ, فابین ان یحملنها واشفقنا منها, اور ڈر گئے اٹھانے سے. آگے فرمایا یہ چھ فٹ کے انسان نے اٹھا لیا, وحملہ الانسان, پہاڑ کے مقابلے میں تو بالکل چھوٹا سا ہے, آسمان کے مقابلے میں چھوٹا سا ہے, اتنی بڑی زمین کے مقابلے میں چھوٹا سا ہے, اس نے میری شریعت کو اٹھا لیا. اب جب سب نے منع کیا اور ہم نے اٹھایا تو ہماری تو تعریف ہونی چاہیے تھی نا, لیکن اللہ ہماری برائی کر رہا ہے, کہہ رہا ہے انہ کان ظلوما جہولا, یہ انسان ظالم بھی ہے جاہل بھی ہے. تو ہماری تعریف کے بجائے یا تو برائی ہو گئی ہماری, حالانکہ ہم نے تو کمال کا کام کر دیا, سب نے منع کیا تو ہم نے اٹھا لیا, تو اب ہماری تعریف ہونی چاہیے تھی. مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ جواب دیتے ہیں, فرمایا یہ تعریف بھی ہے برائی نہیں, ظالم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ, ظلم کس کو کہتے ہیں, ایک چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کر ایسی جگہ پر رکھنا جو وہ چیز کے لائق نہیں, اس کو کہتے ہیں ظلم. ٹوپی سر میں پہنی جاتی ہے, اگر کوئی پاؤں میں پہن لے تو ٹوپی پر ظلم ہو گیا. کوئی انسان دو لکڑی کا مستحق تھا, آپ نے پانچ مار دیا تو ظلم ہو گیا. ظلم اس کو کہتے ہیں کہ جو جس کا لائق تھا اس کے خلاف اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے, اس کو کہتے ہیں ظلم. اللہ فرماتے ہیں کہ تو چھوٹا سا تھا, نہ تیری اتنی ہمت تھی کہ تو اس کو اٹھا پاتا, پھر بھی تو نے کمال کر کے اپنی طبیعت پر برداشت کر کے اٹھا لیا, تو یہ ظالم محبت میں بولا گیا ہے. کبھی ظالم جو ہے نا پیار اور محبت میں بھی بولا جاتا ہے. اور فرمایا جہولا, جہولا اس لیے کہا کہ جب انسان کسی چیز کو سامنے رکھ کر بہت شان بتاتا ہے, بہت شان بتاتا ہے میں بھی کچھ جانتا ہوں, تو یہ انسانوں کی نگاہ میں برا سمجھا جاتا ہے. حضرت موسیٰ سے کسی نے پوچھ لیا علیہ الصلوۃ والسلام, شاندار بیان دیا, کسی نے مجمع میں پوچھا کہ حضرت آپ سے زیادہ اچھا کوئی جانتا ہے دنیا میں, کسی کے پاس زیادہ علم؟ آپ نے فرمایا لا, بالکل صحیح جواب تھا, نبی سے بڑھ کر دنیا میں علم ہوتا ہے, لیکن اللہ کو یہ ادا پسند نہ آئی کہ تم نے ہمیں بھول کر کیوں کہا, تمہیں تو یوں کہنا چاہیے تھا کہ اللہ کے پاس بڑا زبردست علم ہے. فرمایا جاؤ کیزر کے پاس, تمہارے علاوہ بھی علم ہے. تو حضرت موسیٰ کو نکالے خیزر کے پاس. تو دنیا میں جب کوئی انسان بہت, یہ تو خیر موسیٰ علیہ السلام کی مثال تو میں نے ویسے ہی دی, ورنہ موسیٰ علیہ السلام کا مقام تو بہت اونچا ہے, اولو العزم پیغمبر ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا میں کوئی انسان اگر اپنی شان بہت بتاتا ہے علم میں, تو لوگ اس کو جو ہے نا معمولی نظر سے, یہ تو ہلکا ہے, ہلکا, ہماری زبان میں اس کو کیا کہتے ہیں, ہلکا ہے, تو اس کو حقیر سمجھا جاتا ہے. حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے, میری شریعت کو جب میں نے تجھے پیش کیا تو تو نے بجائے اپنی شان بتانے کے کہ میرے اندر یہ بھی خوبی ہے کہ کان بڑے شاندار سننے والے, دماغ بڑا شاندار محفوظ کرنے والا, زبان بڑی شاندار بولنے والی, دل بڑا شاندار محفوظ رکھنے والا, اور بڑے بہترین نقطے نکالنے والا, ارے میرے پاس تو ساری مشینریاں ہے, تیری شریعت کو میں خوب سمجھ لوں گا, اپنی شان بتانے کے بجائے تو نے اپنی جہالت کا اعتراف کر لیا اور میری شریعت کو قبول کر لیا. تیری جہالت میں نے تجھے وہ مقام بلند عطا کیا کہ میں تیری وجہ سے جنت الفردوس کو بھر دوں گا. مجدد صاحب فرماتے ہیں برائی نہیں ہے, تعریف ہے, ظلوما جہولا میں تعریف ہو رہی ہے. خیر یہ تو ایک جھلک تھی, ورنہ مجدد صاحب تو بہت بڑے آدمی ہیں, ان کے علوم کو سمجھنے کے لیے وہ اکبر بادشاہ کے زمانے کا دماغ اور گھی چاہیے, تب جا کر مسئلہ سمجھ میں آ سکتا ہے کہ اکبر بادشاہ کے زمانے کا گھی کھائیں گے تو ہی. ابھی تو وہ دیسی تو کیا ڈالڈا میں بھی مکس آ رہا ہے, جو اصلی نہیں تھا وہ بھی جو ہے بناوٹی ہو گیا. تو اب حد ہو چکی ہے نا, اب تو اب بناوٹوں کی, اب تو انسان بھی بناوٹی آ چکے ہیں, دنیا میں ایسے انسان بھی پیدا کیے جا چکے ہیں کہ اب اخبار یہ بتا رہے ہیں کہ وہ انسان یعنی وہ روبوٹ آ کر کے تمہیں یہ کہیں گے کہ تم کہاں غلطی کر رہے ہو. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے اس پر سے ایک واقعہ یاد آیا اکبر بادشاہ کا. خیر وہ اس سے ہٹ کر ہے لیکن ذرا سا میں عرض کر دوں چونکہ بڑے کام کا واقعہ ہے. اکبر بادشاہ نے حضرت اقدسانی رحمت اللہ علیہ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے. اکبر بادشاہ ایک مرتبہ اپنے مکان میں بیٹھا ہوا تھا اپنے شاہی کمرے میں رات میں, اور اچانک قندیل بجھ گئی. اس زمانے میں یہ لائٹیں نہیں تھی, وہ فانوس جلائے جاتے تھے, موم بتی جلائی جاتی تھی, تو وہ قندیل جو تھی وہ بجھ گئی. اب بادشاہ صبح انتہائی پریشان. وزرا نے پوچھا کہ بادشاہ سلامت, بات کیا ہے پریشانی کی؟ کوئی بتایا نہیں, لیکن پریشانی بہرحال طبیعت میں تھی, اس لیے کہ بقول حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے تھا تو کیسا ہی لیکن ظالم تھا تو مسلم. بھائی تھا تو وہ مسلم, کچھ نہ کچھ تو اللہ کا خوف تھا. فرمایا کہ بہت اصرار پر بتایا کہ رات میں قندیل بجھ گئی, پورے کمرے میں اندھیرا ہو گیا, تو میرے دل میں یہ خدشہ پیدا ہوا کہ یہاں کے اندھیرے کا یہ عالم ہے تو میری قبر کے اندھیرے کا کیا عالم ہوگا, اس میں میں رات بھر سویا. اللہ کرے کہ ایسی سوچ ہمیں بھی نصیب ہو جائے. یہ بھی ایک جو ہے مراقبہ ہے کہ انسان رات میں لائٹ بند ہونے کے بعد یہ سوچے کہ یہاں کے اندھیرے کا یہ عالم ہے تو قبر کا کیا حشر ہوگا, یہ بھی ایک مراقبہ ہے. تو وہ کہنے لگا کہ مجھے رات بھر نیند نہیں آئی, اسی میں میں سوچتا رہا, اس میں سوچتا رہا کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا. تو بربر جو ہے وہ تھا کافر لیکن بڑا ذہین, اس نے ایک عجیب بات کہی. اس نے یوں کہا کہ اچھا میرے دو سوالوں کا جواب دیجئے بادشاہ سلامت. کا بتاؤ, کا پہلا سوال یہ ہے کہ تمہارے نبی اس سرزمین پر کتنے سال رہ کر گئے؟ تو اکبر نے کہا 63 سال, نبی علیہ السلام کی کل زندگی 63 سال ہے. فرمایا اچھا زمین کے نیچے جب سے گئے ہیں تو کتنے سال ہو گئے؟ تو کہا 1200 سال, اس لیے کہ اس کے زمانے میں 1200 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو چکے تھے. تو کہا 1200 سال ہو گئے ہیں زمین کے نیچے چلے گئے. تو بربل نے کہا کہ جو نبی اس سرزمین پر 63 سال رہ کر گیا اور 1200 سال گزر گئے پھر بھی اس کی روشنی اب بھی اس زمین پر باقی ہے, وہ نبی اندر میں پہنچ چکا ہے تو اندر کا بھی سب روشن ہو چکا ہے, تمہیں فکر کی ضرورت نہیں, قبر میں پہنچو گے تو نبی کی وجہ سے قبر روشن ہو جائے گی. حضرت ثانی رحمت اللہ علیہ اس جواب کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں ظالم کافر تھا لیکن بڑے پتے کا جواب دیا اس نے, بہت پتے کا جواب دیا اس نے. واقعتاً جس کو عشق نبوت ہوگی اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لگاؤ اور تعلق ہوگا, آپ کی سنتوں کا شیدائی ہوگا, یقیناً نبی کے نور کا اثر اور نبی کے نورانیت کا اثر اس کے قبر میں پہنچنے ہی والا ہے. اسی لیے علماء کے درمیان یہ اختلاف ہے کہ یہ روایت تو متفق علیہ ہے بخاری شریف کی اور مسلم شریف کی, انکم تفتنون فی قبورکم, تم تمہاری قبروں میں آزمائے جاؤ گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم میرے بعد میں یعنی نبی علیہ السلام کے بعد میں قبر میں آزمائے جاؤ گے. یہ بات تو بالکل صحیح بخاری شریف کی روایت ہے, مسلم کی روایت. اب صحابہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ آزمانے کا کیا مطلب؟ فرمایا میرے متعلق سوال ہوگا. اچھا نبی نے یہ بھی کہا کہ کہ جواب دینے والے کیسا جواب دیں گے. بخاری شریف کی روایت ہے اما المؤمن او الموقن یقول, فرمایا جو مومن ہوگا وہ تو یقین رکھنے والا ہوگا اللہ پر. موقن کا معنی یقین رکھنے والا, جو مومن اور موقن ہوگا یقین رکھنے والا ہوگا, فرمایا وہ تو یہ کہے گا ھذا رسول اللہ, یہ ہمارے رسول ہیں, میں ان پر ایمان لایا تھا. اور فرمایا اما المنافق او المرتاب, منافق اور منکر کافر وہ یوں کہے گا کہ لا ادری, میں نہیں جانتا کہ یہ کون ہے. یقولون محمد رسول, بس لوگ کہتے تھے کہ محمد کوئی رسول ہے, باقی میں نے نہیں کہا. پہلے سے متعلق حدیث شریف میں آتا ہے, بخاری شریف کتاب العلم کی روایت ہے, جب یہ جواب دے گا کہ یہ میرے رسول ہیں تو اس کو یوں کہا جائے گا نم صالحن, اطمینان سے سو جا, تیرے باپ میں اللہ نے یہی کہا تھا کہ یہ یہی جواب دینے والا ہے. اور مرتاب اور منافق کے متعلق جب وہ یہ کہے گا کہ میں نہیں جانتا کہ یہ کون ہے, لوگ کہتے تھے, تو فرمایا کہ یہ فرشتے یوں کہیں گے کہ اب تو بھی دیکھ لے گا کہ تجھ پر کیا حالات ہوتے ہیں, ہمارے خدا نے یہی کہا تھا کہ تو یہی جواب دینے والا ہے. یہ روایت تو اپنی جگہ میں نے ترجمہ کر دیا پوری روایت کا. اس روایت کے ضمن میں شراح بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے متعلق سوال تو یقینی ہے, لیکن اب اس کی شکل کیا ہوگی, حضور سے متعلق سوال کی شکل کیا ہوگی. عام فقہ تو یہ فرماتے ہیں کہ موخک سوال ہوگا, زبانی سوال ہوگا, من نبیوں کا, نبی کون ہے. لیکن کچھ روایات سے اشارات اس طرح ملتے ہیں کہ بعض محدثین یہ فرماتے ہیں مرنے والے کی قبر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تک زمین کو کھول دیا جائے گا اور اس کو پوچھا جائے گا بتاؤ وہ کون نظر آ رہا ہے. اب کوئی یہ کہے کہ بڑا لمبا چوڑا فاصلہ, اللہ کے لیے سب آسان ہے قریب کرنے کا مسئلہ, اس سے پوچھیں گے کہ بتاؤ وہ کون نظر آ رہا ہے, اور باقاعدہ اللہ کے نبی کو سامنے بتایا جائے گا. ہمارے حضرت اقدس ثانوی رحمت اللہ علیہ, اور بھی تین اقوال ہے اس میں, بعضوں نے یوں کہا کہ اللہ کے نبی کی شبی مبارک لے کر آتے ہیں, یعنی آپ کی صورت مبارک لے کر کے آتے ہیں, اور بھی ایک دو فقہا کے قول ہیں. یہ دوسرے قول پر کہ مرنے والے کی قبر سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تک زمین کو فار دیا جاتا ہے, حضرت اقدس ثانوی رحمت اللہ علیہ جھوم اٹھتے تھے اس پر اور یوں فرماتے تھے بھائی زندگی میں دیدار نہ ہوا نہ ہوا, اللہ میرا خاتمہ ایمان پر کر دے, مرنے کے بعد تو ضرور نبی کی زیارت ہو جائے گی. یہ محبتانہ بات ہے, جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس سے دیکھنے کو جی چاہتا ہے, اس کی تمنا کرتا ہے کہ میرے نبی کی زیارت ہم کو ہو. تو توکل اور اعتماد یقین, حضرت مجدد البیسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توکل اور یقین اللہ کی ذات کے بات میں اتنا ہونا چاہیے, اتنا ہونا چاہیے کہ آپ نے کام کیا, کام کرنے کے بعد بھروسہ اللہ پر کر لو, اور اب اس میں اگر کچھ غلط بھی ہو گیا, آپ کی سوچ کے خلاف ہو گیا, تو دل میں بددلی پیدا نہ ہو تب تو کہا جائے گا توکل تھا. مثلاً کوئی بیمار ہوا, آپ نے بیمار سے متعلق ساری تدبیریں اختیار کر لی, بہتر سے بہتر ڈاکٹر کو بتا دیا, بہتر سے بہتر دوائیاں استعمال کی, ان سارے اسباب کو استعمال کرنے کے بعد اب اللہ سے یہ کہو اے اللہ اسباب میں نے اختیار کیے, اس میں شفا بڑھنے والا تو ہے. یہ ہوا توکل. اچھا اللہ کو منظور تھا کہ اس کی عمر مختصر تھی, سارے اسباب اختیار کرنے کے بعد, سارے بڑے سے بڑے ڈاکٹر کو استعمال کرنے کے بعد, ساری دوائیوں کو لگا دینے کے بعد پھر بھی اگر ان کا انتقال ہو گیا تو دل میں اگر یہ پیدا ہوا کہ میں نے اتنی ساری کوشش کی پھر بھی اس کا انتقال کیوں ہوا, معلوم ہوتا ہے توکل نہیں تھا. توکل اس کو کہتے ہیں کہ سبب اختیار کرنے کے بعد اللہ کی ذات پر اعتماد کر لو, اور اعتماد کرنے کے بعد اگر مسئلہ تھوڑا سا بدل جاتا ہے تو اس صورت میں ہمیں اللہ سے بدظن نہیں ہونا چاہیے, اس کو کہتے ہیں توکل. یہ ہے مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ کا ملفوظ, اسی لئے ان کا نام بیچ میں آ گیا تھا اور میں نے مجدد صاحب پر چند باتیں بھی عرض کر دی. تو تعالی شانہ نے آپ کو علم وافر عطا فرمایا تھا. تیسری روایت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عائزن قال حسبنا اللہ ونعم الوکیل قال ہا ابراہیم علیہ السلام ہین القی فی النار. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا حسبنا اللہ ونعم الوکیل, اللہ ہمارے لئے کافی ہے اور وہ ہمارا بہترین کارساز ہیں, کام بنانے والا ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا جبکہ آپ کو آگ میں ڈالا گیا تھا. نمرود نے جب آپ کو آگ میں ڈالا تھا اس موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا تھا, اور یہ جملہ قلب ابراہیم پر اللہ ہی نے وارد کیا تھا. کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ جس وقت آپ کو آگ, دنیا میں سب سے پہلے دین کے خاطر جن کے کپڑے اتارے گئے وہ ابراہیم علیہ السلام ہیں. آپ کو بالکل برہنہ کر کے آگ میں ڈالے گئے تھے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے کپڑے میرے دادا ابراہیم کو پہنائے جائیں گے. فرمایا آپ سے بھی پہلے یا رسول اللہ؟ فرمایا نعم, مجھ سے بھی پہلے ابراہیم کو, اس لیے کہ میرے دادا نے اسلام کے خاطر سب سے پہلے آپ کے کپڑے اتارے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے اسلام کے خاطر سب سے پہلے اتارے گئے تھے نمرود نے آگ میں ڈالنے کے لیے. اس موقع پر جبریل امین تشریف لائے اور فرمایا اللہ نے آپ کو سلام کہا اور یہ کہا کہ اگر کوئی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں, یعنی جبریل حاضر ہے. تو جبریل سے ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں یہ سوال فرما رہے ہیں کہ کہاں سے آئے تم؟ فرمایا اللہ ہی کے وہاں سے. فرمایا وہ خوب دیکھ رہا ہے, مجھے مدد کی ضرورت نہیں ہے, وہ خوب دیکھ رہا ہے مجھے. اس موقع پر قلب ابراہیم پر اللہ نے یہ جملہ وارد فرمایا تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اور اللہ کے حبیب نے ایک روایت میں یہ ارشاد فرمایا اس صحابی سے کہ میں تجھے اللہ کے خزانوں میں سے نکلی ہوئی ایک بات نہ بتاؤں؟ وہ صحابی فرماتے ضرور بتا دیجئے یا رسول اللہ. فرمایا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اکثر لوگ بیچارے پریشانیوں میں مجھ کو پوچھتے رہتے ہیں کہ کوئی وظیفہ؟ میں کہتا ہوں نبی کے بتائے ہوئے وظیفے سے بڑھ کر کوئی وظیفہ نہیں. اللہ کے نبی کا یہ وظیفہ بتایا ہوا ہے, ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ نے بتایا تھا. جو کرنے والی ذات ہے وہی اپنے نبیوں کو بتا رہی ہے, اس سے بڑھ کر وظیفہ کیا ہو سکتا ہے؟ ہمیں اپنے مصائب میں, اپنی پریشانیوں میں اس وظیفے کا ورد کرنا چاہیے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. قال ہا ابراہیم علیہ السلام ہین القی فی النار وقال ہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہین قالوا ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم فزادہم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اور اللہ کے نبی نے بھی یہ جملہ تب پڑھا جب نبی کو یہ اطلاع دی گئی کہ آپ کے خلاف مکہ والوں نے بہت بڑی جماعت تیار کر رکھی ہے اور اب آپ کو ختم کر دیں گے. تو نبی نے یہ پڑھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. فرمایا اس کا کیا فائدہ ہوا؟ فرمایا نبی کا دل ڈرتا تو کیا اور زیادہ مضبوط ہو گیا. فزادہم ایمانا, آپ کے ایمان میں اور مضبوطی ہو گئی. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یدخل الجنۃ اقوام افئدتہم مثل افئدۃ الطیر. عجیب روایت ہے. فرمایا عبداللہ ابن عباس نے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چند لوگوں کو جنت میں داخل کریں گے, ان کے دل پرندوں کی طرح ہوں گے. کیا مطلب اس روایت کا؟ ان کے دل پرندوں کی طرح, یعنی ان کو دنیا میں اللہ پر اتنا توکل ہوگا, اتنا توکل ہوگا جیسے پرندے رات میں اپنے گھونسلے میں کھانا جمع نہیں کرتے. کبھی دیکھا آپ نے کہ پرندے اپنے گھونسلے میں کھانا جمع کرتے ہو؟ کبھی وہ جمع نہیں کرتے. پوری رات بھوکے ہوتے ہیں, صبح کو نکلتے ہیں, اتنا توکل ان کو ہوتا ہے کہ صبح کو نکلتے ہی اللہ کھانے کا نظام ان کو بنا دیتا ہے اور شام کو پیٹ بھر کے پھر اپنی جگہ آ جاتے ہیں. کل کی ان کو فکر ہی نہیں ہوتی کہ کل ہمیں کیا ملے گا. ایسے متوکل قسم کے لوگوں کو اللہ اپنی جنت میں داخل کرے گا. یہ ہے اس روایت کا مطلب. عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ غزا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلما قفل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قفل معه فادرکتهم القائل فی واد قصیر لذات فنزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتفرق الناس یتزلون بالشجر ونزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحت سمرا فعلق بها سیفه ونام نومتا فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا وإذا عنده عربي فقال إن هذا اخترت علي سيفي وأنا نائم فاستيقظت وهو في يده سلطن قال من يمنعك مني قلت الله ثلاثا ولم يعاقبه وجلس متفق عليه. روایت آپ نے بار بار سنی ہے. یہ غزوے سے حضور تشریف لا رہے تھے, صحابہ بھی ساتھ تھے جو نجد کی طرف سے قبل نجد کی طرف سے آ رہے تھے. جب راستے میں واپس آئے تو دوپہر میں گرمی تھی تو آپ نے فرمایا چلو تھوڑا سا آرام کر لیں, تو راستے میں ٹھہر گئے. صحابہ اور درختوں کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے. اللہ کے نبی کے لیے ایک درخت چھوڑ دیا اور وہ ببول کا درخت تھا, سمورا ببول کا درخت. آپ نے اپنی تلوار کو اوپر لٹکا دی اور آپ بھی سو گئے. اتنے میں حضور نے سارے صحابہ کو جو ادھر ادھر سوئے تھے آواز دی کہ بھئی یہاں آؤ. اب صحابہ وہاں جمع ہو گئے. فرمایا کہ ایک عربی وہاں بیٹھا ہوا تھا دیہاتی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو میں سویا ہی تھا ابھی تو کہ اس نے خود میری تلوار اتار کر میرے اوپر سونتی مارنے کے لیے. میری آنکھ کھل گئی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں بیٹھ گیا. میں نے اس سے پوچھا, یہ مجھ سے پوچھنے لگا میں یمنعک منی, مجھ سے کون بچائے گا تجھ کو؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ. تین مرتبہ فرمایا. فرمایا یہ بیٹھا ہوا ہے, میں نے اللہ کا نام لیا تو اس کا ہاتھ جو ہے کانپ اٹھا, یہ کچھ بھی نہیں کر سکا. بھائی اللہ دل سے نکلے تو کوئی کانپتا ہے. کسی نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے یہ سوال کیا کہ اس میں اعظم کیا ہے. اس میں اعظم کے بعد میں بہت اختلاف ہے کہ کیا ہے. عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے مرید نے پوچھا کہ اس میں اعظم کیا ہے, تو حضرت نے فرمایا کبھی بتاؤں گا. پھر پوچھا کبھی بتاؤں گا. بزرگوں کا طریق یہ ہوتا ہے کہ فوراً نہیں بتاتے, پہلے طلب پیدا کرتے. طلب کے بعد جو بات ملتی ہے نا وہ دل پر اترتی. تو فرمایا نہیں بتا. بہت مرتبہ منع کرتے رہے. ایک مرتبہ کہا کہ اچھا چلو میں بتاتا ہوں, سمندر پر میرے ساتھ گھومنے چلو. اب وہ ساتھ چلے تو سمندر کے کنارے پہنچتے ہوئے حضرت نے فرمایا اچھا میں ہوں پیر, تم ہو مرید, اور تم جانتے ہو کہ پیر کی بات ماننا پڑتا ہے. کہا بالکل. کہا پانی میں اترو. اب وہ پانی میں اترا, گھٹنوں تک پانی آیا, اس سے اوپر پانی آیا, اس سے اوپر پانی آیا, پانی آتا ہی چلا گیا. اب جب یہاں تک پانی آ گیا اور حضرت فرما رہے ہیں اور چلو اندر, اب یہ کہہ رہا ہے حضرت بچاؤ میں تو پانی میں جا رہا ہوں, حضرت کہہ رہے ہیں اور چلو. وہ اندر میں ہاتھ پاؤں مار رہا ہے, حضرت فرماتے ہیں اور چلو. یہاں تک کہ پانی یہاں تک آ گیا, حضرت فرماتے ہیں اور چلو. اتنے میں ایک زور سے موج آئی اور اس کو یوں اٹھایا اوپر اور آگے کو دھکیل دیا تو وہ کنارے پر آ گیا. اب وہ آہستہ آہستہ باہر نکلا. حضرت نے فرمایا بھائی کیسے بچ کر آ گئے؟ فرمایا حضرت میں نے آپ کو بہت آواز دی لیکن آپ نے تو میرا ہاتھ نہیں پکڑا. میں نے دیکھا کہ موت میرے سامنے ہے بالکل, اب اضطراری حالت تھی. میں نے کہا اللہ تو ہی بچا لے. حضرت نے فرمایا اضطرار اور پریشانی کے ساتھ دل کی بے چینی کے ساتھ اللہ کو پکارنا, یہی اس میں اعظم ہے. تھوڑا سا دل بھی تو بے چین ہو. یہ زبان سے اللہ 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 کرتے رہتے ہیں اور دل میں کچھ بھی نہیں. دل بھی تو تھوڑا سا بے چین ہو اپنے مولا کے اوپر, اپنے اللہ کے اوپر, پھر دیکھو اللہ کی نصرتیں اور اللہ کی مددیں کیسے اترتی ہے, وہ کیسے ہمارے دروازوں کو کھولتا ہے, وہ کیسے اپنے مصائب کو حل کر دیتا ہے. اس روایت سے یہی پتا چلتا ہے, فرمایا جو اللہ کے نبی نے فرمایا, اس نے مجھ کو سوال کیا کون بچائے گا, میں نے کہا اللہ, تین مرتبہ کہا, فرمایا یہ تلوار اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں کر سکا. آگے جو جملہ ہے نا, ولم یعاقب, لیکن اللہ کے نبی نے اس سے بدلہ نہیں لیا. یہ ہے نبی علیہ السلام کی صفت. آپ نے فرمایا جاؤ اس کو معاف کرو, اور یہی بدلہ نہ لینا اس کے ایمان کا ذریعہ بن گیا, وہ اس پر ایمان لے آیا. فرماتے ہیں عن عمر رضی اللہ تعالی عنہ, جی اسی روایت کے اندر بعض طریق میں یہ بھی آیا ہے کہ میں نے اس سے یہ کہا کہ اچھا اب میں تلوار اٹھاؤں تجھے کون بچائے گا, وہ خاموش رہا. اس نے یہ کہا تم بچاؤ گے, اللہ کے نبی نے فرمایا فخلا سبیلو, اس کا راستہ چھوڑ دیا, جاؤ تم. فاتا اصحابہ, تو وہ دیہاتی وہ عربی اپنے ساتھیوں کے پاس آیا, یعنی جو غیر مسلم ساتھی تھے ان کے پاس آیا. فقال جیتکم من عند خیر الناس, اور یہ کہا دنیا میں سب سے بہتر انسان کے پاس سے میں آ رہا ہوں. جو نبی کو تلوار اٹھا کر کے مارنے آیا تھا وہ یہ گواہی دے رہا ہے کہ میں دنیا کے سب سے بہتر انسان کے پاس سے آ رہا ہوں. الفضل ما شہدت به الاعداء, اپنے تعریف کرے کمال نہیں ہے, پرائے تعریف کرے یہ کمال کی بات ہے, دشمن تعریف کرے یہ کمال کی بات ہے. اپنے تو وہ اپنی کچھ روٹی کھائی ہے اس لیے تعریف کرتے ہی رہتے ہیں, اصل تو دشمن ہماری تعریف کرے, پرائے ہماری تعریف, نبی کی تعریف دشمن کر رہے ہیں. فرمایا جیتکم من عند خیر الناس. السادس عن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا, رواہ الترمذی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, آقا نے ارشاد فرمایا اگر تم اللہ کی ذات پر جیسے بھروسہ کرنا چاہیے حق کا توکل ہی ویسا اگر بھروسہ کر لو, لرزقکم, تو اللہ تمہیں ایسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے. کیسے دیتا ہے؟ تغدو خماسن, صبح کرتے ہیں استراب بے چینی بھوک کی وجہ سے, خماس مخمسا سے بے چینی, صبح کرتے ہیں بھوک کی وجہ سے بے چینی میں, وتروح بتانن, اور شام کو واپس لوٹتے ہیں پیٹ بھر کر. فرمایا اگر تمہارا بھی توکل اللہ پر ایسا ہو جائے اللہ تمہیں بھی اسی طرح عطا کرے گا. یہ حضرت عمر پر ایک بات یاد آئی, کل ہی میری ایک جگہ رات میں بات تھی, بلکہ عصر کے بعد بھی میں نے اپنے بچوں سے یہ بات کہی تھی, خیر وہ بات تو بڑی لمبی ہے, لیکن حضرت عمر سے متعلق ایک بات کہہ دوں کہ نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ پر کیسی محنت کی. مشرقین مکہ نے یہ کہا کہ پیغمبر اگر تیرا قرآن سچا ہے تو تجھے چاہیے کہ اس قرآن کے ذریعے سے تو جو ہے پہاڑوں کو یہاں سے ہٹا دے, سیرت بہل جبال لو ان قرآن سیرت بہل جبال, یعنی مکہ کے سارے پہاڑوں کو یہاں سے ہٹا دے تاکہ ہماری مکہ کی زمین جو ہے ہموار بن جائے, اگر تیرا قرآن سچا ہے تو اس کے ذریعے سے ہٹا دے. اور اوقتیات بہلار, عجیب سوال کر رہے ہیں, قرآن میں اللہ نے ان کے سوالوں کو نقل کیا, اور اگر تیرا قرآن سچا ہے تو اس قرآن کے ذریعے سے زمین کو پھاڑ دے تاکہ مکہ کی زمین سے پانی نکل آئے اور ہماری مکہ کی زمین سرسبز و شاداب بن جائے. او کلمہ بہ الموتا, یا تیرا قرآن اگر سچا ہے تو اس قرآن کو کہہ دے کہ مردوں کو زندہ کرے اور ہم سے باتیں کرے. اب کیسی باتیں مانگ رہے ہیں نبی علیہ السلام سے, یعنی اس قرآن سے کیسی باتوں کا مطلب, پہاڑ ہٹ جائے, زمین پٹ جائے, مردے باتیں کرنے لگے, عجیب ہے. اللہ کے نبی نے ان کے ان تقاضوں کی طرف توجہ نہیں کی, جو مانگا نا انہوں نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کی, بلکہ اللہ کے نبی نے, اچھا ایک طرف تو یہ مانگ رہے تھے یہ تین چیزیں, صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں خود ان کی زندگیوں کو دیکھو, یہ کہہ رہے تھے مکہ کے پہاڑ ہٹ جائیں, اور خود شرک پر ایسا پہاڑ بن کر کے کھڑے تھے کہ ہٹنے کا نام نہیں لے رہے تھے. وہاں پہاڑ کے ہٹانے کا تذکرہ اور یہاں شرک کا پہاڑ بن کر کھڑے ہیں. نمبر دو, انہوں نے یہ کہا کہ زمین پھٹ جائیں چشمے بہ جائیں, یہاں تو چشموں کے بہانے کی باتیں کر رہے ہیں اور وہاں ظلم کے چشمے ان سے بہ رہے تھے. اور نمبر تین, انہوں نے یوں کہا کہ مردے ہم سے باتیں کریں, ایک طرف مردوں کے باتیں کرنے کا اور ان کے دل مرے ہوئے تھے, جو ذکر نہیں کرتا ان کا دل مردہ ہوتا ہے, تو جو بالکل کفر کرتا ہے اس کا دل کتنا مردہ ہوتا ہے. ان کے دل مرے ہوئے تھے اور یہ مردوں سے زندہ کر کے باتیں کرانے کی باتیں کر رہے تھے. اللہ کے نبی نے ان میں سے کسی چیز کی طرف توجہ نہیں کی, بلکہ اللہ کے نبی نے یہ سوچا یہ سب مانگ رہے ہیں نا وہ مادی چیزیں ہیں, پہاڑ ہٹ جائیں زمین بھر جائیں یہ تو سب مادی چیزیں, ان کی تو روح پر محنت کی ضرورت ہے. اب اللہ کے نبی نے جو ان کی روح پر محنت کرنا شروع کیا تو کیسی محنت کی, ایک سے بڑھ کر ایک کو دنیا کا امام بنا دیا. جو نبی کو مارنے کے لیے چلا تھا عمر, وہ دنیا کا امام اور قائد بن گیا. کیسی محنت کی, یہ ان کی روحوں پر. میں نے اپنے طلبہ کو ایک بات اس پر تصوفانہ یہ کہی تھی, میں نے کہا کہ آج ہم مادی چیزوں پر تو بڑی محنت کر رہے ہیں کہ میرے کپڑے بڑھیا سے بڑھیا ہو, میرے بال بڑے اچھے ہو, میرا چشمہ بڑا اچھا ہو, میری چیز بڑا اچھی ہو اور میرا مکان بڑا شاندار ہو, میری بڑا چیز بہت. اور جو روحانیت پر محنت کرنے کی ضرورت ہے اس پر ہماری محنت نہیں ہوتی. نبی علیہ السلام نے مادیت سے ہٹا کر روحانیت پر محنت کر کے امت کو یہ تعلیم دی کہ مادیت پر محنت کرو گے جب تک زندہ رہو گے کام آئے گا, اور اگر روحانیت پر محنت کرو گے تو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں کام آئے گا. ہمیں اپنی روحانیت پر محنت کرنے, عجیب اس آیت سے صاحب روح المعانی نے ایک عجیب مسئلہ نکالا. تو کیسی محنت کی, میں حضرت عمر کا ایک واقعہ مجھے اس پر یاد آیا کہ عمر کو وہ امام بنا دیا, وہ فراست اللہ نے عطا کر دی کہ قرآن کی کئی آیتیں عمر سوچتے تھے اور اللہ تعالیٰ آیت بنا کر اتارتا تھا. مجھے ایک واقعہ ان کی زندگی کا یاد پڑتا ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور عمری میں خواب دیکھا. خواب یہ دیکھا, حضرت عمر کا دور چل رہا ہے اور حضرت علی نے خواب دیکھا. خواب یہ تھا کہ نبی علیہ السلام اپنے مصلے پر بیٹھے ہوئے ہیں, پشت دیوار کے ساتھ ہیں قبلہ کی طرف میں, اور لوگوں کی طرف منہ کر کے بیٹھے ہوئے جیسے میں بیٹھا ہوا, اور اللہ کے نبی کے سامنے ایک ٹوکرا ہے کھجور کا اور سب کو ایک ایک دانہ دے رہے ہیں. حضرت علی فرماتے مجھے بھی دیا خواب میں ہی, تو میں نے کھایا. فرمایا اس کا ذائقہ ایسا تھا کہ میں نے کھجور کا ایسا ذائقہ دیکھا ہی نہیں. فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے پھر مانگا خواب میں دوسرا, یا رسول اللہ اور بھی دیجیے مجھے. اللہ کے نبی نے منع فرمایا. یہ خواب تھا علی کا. صبح ہوئی مسجد میں پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھائے. حضرت عمر ہی کا دور تھا امیر المومنین, آج تو اگر امیر المومنین کوئی مسجد میں آ جائے تو فوٹو لیے جاتے ہیں اس کے, زندگی میں پہلی مرتبہ آیا ہوگا وہ. وہاں تو امیر المومنین ہی نماز پڑھاتے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھائی اور نماز کے بعد اسی طرح بیٹھ گئے جیسے نبی علیہ السلام کو خواب میں بیٹھے ہوئے دیکھا تھا, اور ایک ٹوکرا منگوایا اپنے گھر سے کہ بھائی کھجور کا ٹوکرا لے آؤ, اور ایک ایک سب کو دینا شروع کیا. جو خواب میں دیکھا تھا بین ہی علی نے, وہ حضرت عمر نے بین ہی صبح کر کے اچھا ایک ایک دانا دیا. حضرت علی فرماتے ہیں کہ خواب میں مجھے جو ذائقہ لگا تھا نا وہی ذائقہ یہاں بھی محسوس ہوا. تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے عمر سے یہ فرمایا کہ حضرت اور بھی مجھے دیجئے. فراست عمر دیکھیے اب مجھے یہ بتانا ہے. عمر نے فرمایا رات میں نبی اگر تمہیں دیتے تو میں بھی دے دیتا, نبی اگر تمہیں دیتے تو میں بھی دے دیتا. یہ ہے فراست عمر. اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ فراست اسی لیے فرمایا اتقوا فراست المومن. ارے ہم جیسے مومنوں سے جب ڈرایا گیا ہو کہ مومن کی فراست سے بچو اس لیے کہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے, تو عمر کی فراست کا کیا کہنا. یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے یوں ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر, میرے بعد اگر نبوت کا سلسلہ چلتا اور نبوت ملتی تو حضرت عمر کو ملتی. وہ فراست تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. آپ نے وہ محنت فرمائی. وہی عمر اس روایت کے راوی ہیں جو یوں فرماتے ہیں, فرمایا کہ اللہ کے نبی سے میں نے سنا, فرماتے لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلی لرزقکم کما رزق کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا. فرمایا اگر تم توکل کما حق کو اختیار کرو گے تو اللہ تمہیں ایسے عطا کرے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے. صبح بھوکے نکلو گے شام کو پیٹ بھر کر کہ اللہ واپس کرے گا. عن ابی عمارة براء ابن عاصم رضی اللہ تعالی قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا فلان اذا آویت الى فراسك فقل اللهم اسلمت نفسی الیک ووجهت وجهی الیک وفوضت امری الیک ورجعت ظهری الیک رغبتا ورهبتا الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک امنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت فانک ان مت من لیلتک مت او مت علی الفطرت وان اصبحت خیرا. متفق علیہ. یہ وہ روایت ہے جس کو ابھی میں نے شروع میں کہا کہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو یوں فرمایا, اے فلان اذا آویت الى فراسك جب تم اپنے بستر پر آؤ یعنی سونے کے لیے تو یوں کہو اللہم اسلمت نفسی الیک, اے اللہ میں سو رہا ہوں اب مجھے کچھ پتا نہیں کہ رات میں میرے ساتھ کیا ہوگا, میں اپنی ذات تیرے حوالے کرتا ہوں. بھائی اس دعا کو یاد کر لیجیے, اللہم اسلمت نفسی الیک, اے اللہ میں اپنی ذات تیرے حوالے کرتا ہوں. ووجہت وجہی الیک, اور اے اللہ میں اپنا چہرہ تیری طرف کر رہا ہوں. وفوضت امری الیک, اور میں اپنے اب سارے معاملات کو تیرے حوالے کر کے چھوڑ رہا ہوں, مجھے کچھ پتہ نہیں, میں سو جاؤں گا, میرے مکان میں کیا ہوگا, میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا, رات میں کوئی آ جائے گا میری بیوی بچوں کو مار دے گا, مجھ پر حملہ کر دے گا, چوری کر جائے گا, مجھے کچھ پتہ نہیں, میں اپنے سارے معاملات کو تیرے حوالے کر رہا ہوں. ورجعت ظهری الیک, اور اے اللہ میں تجھے اپنا پشت پناہ بنا رہا ہوں یعنی میرا معین و مددگار بنا رہا ہوں. رغبتن و رہبتن الیک, خوشی ہو یا خوف ہو, اے اللہ میں تیری ہی طرف رجوع کرتا ہوں. لا ملجا ولا منجا منک الا الیک, کوئی مدد کرنے والا نہیں اور کوئی بچانے والا نہیں سوائے تیرے. الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت, اے اللہ میں ایمان لایا تیری اس کتاب پر جو تو نے نازل فرمائی اور تیرے اس نبی پر جو تو نے بھیجا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تم اس دعا کو پڑھ کے سوو گے, اگر رات میں موت ہو گئی مت علی الفطرۃ, تو دین اسلام پر مرو گے. وَإِنْ أَصْبَحْتَ خَيْرًا, اور اگر صبح کرو گے تو خیر کے ساتھ صبح کرو گے. معلوم ہوتا ہے اس میں بھی ہمیں توکل سکھایا گیا. عن ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ, عبداللہ ابن عثمان ابن عامر ابن عمر ابن قاب ابن سعد ابن تیم ابن مرہ ابن قاب ابن لوی ابن غالب القرشی التیمی رضی اللہ تعالی عنہ وہو ابو و امہ صحابۃ رضی اللہ عنہ قال نظرت الى اقدام المشرکین ونحن فی الغار وهم على رؤوسنا فقلت یا رسول اللہ لو ان احدهم نظر تحت قدمیه لابصرنا فقال ما ظنک یا ابا بکر ثانی اثنین ثالثهما. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ طویل روایت کا ٹکڑا ہے جو ہجرت کا واقعہ ہے, جب نبی علیہ السلام غار ثور میں چھپ گئے تھے مکے سے نکلتے ہوئے, تو آج جو لوگ غار پر گئے ہوں گے ان کو اندازہ ہو سکتا ہے غار میں اندر میں تھے. اب انسان یوں چلتا چلتا باہر سے آئے گا اور نیچے دیکھے گا یعنی اپنے پاؤں کی طرف, تو ظاہر سی بات ہے نیچے دیکھنے میں اندر میں بھی نظر جا سکتی. ابو بکر صدیق نے جب دیکھا کہ یہ لوگ آ گئے یہاں بھی, تو اللہ کے نبی سے چپکے کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تو آ گئے, اگر انہوں نے نیچے اپنے پاؤں کو دیکھا تو نظر ہماری طرف چلی جائے گی, ہمیں ضرور دیکھ لیں گے. اللہ کے نبی کا توکل دیکھیے, اپنے ساتھی رفیق غار والمزار, غار کا بھی ساتھی ہے مزار کا بھی ساتھی, حضر کا بھی ساتھی ہے سفر کا بھی ساتھی. نبی فرماتے ہیں ہر آدمی کے دو وزیر ہوتے ہیں, میرے دنیا کے دو وزیر ابو بکر عمر ہیں اور میرے عقبہ کے دو وزیر جبریل و میکائیل ہیں. یہ ابو بکر رفیق غار والمزار ہیں. فرمایا اللہ کے نبی نے کیا جواب دے رہے, فرمایا ما ظنک یا ابا بکر ثانی اثنین ثالث ہوگا, ابو بکر تمہارا کیا گمان ہے جن دونوں کے ساتھ تیسرا اللہ ہوتا ہے, یعنی تم فکر نہ کرو, گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. ابن قیم جوزی نے لکھا ہے کہ اگر نبی کا یہ تسلی والا کلمہ نہ ہوتا تو شاید ابو بکر کا دل پھٹ جاتا, اور کیا اپنی ذات کی فکر نہیں تھی ان کو, فکر یہ تھی کہ امت کی امانت میرے ساتھ ہے, اگر اس امت کی امانت کو تکلیف پہنچ گئی تو میں امت کو جواب کیا دوں گا. فکر اپنی نہیں تھی, فکر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تھی. اس لیے آپ کے قلب پر استراب اور بے چینی تھی اور فرمایا یا رسول اللہ یہ لوگ آ گئے ذرا سا انہوں نے نیچے دیکھ لیا تو ہمیں دیکھ لیں گے فرمایا ثانی اثنین اللہ ثالثہما تیسرا ان کے ساتھ اللہ ہے ان سے ان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال یعنی اذا خرج من بیتہ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ یقال له خدیت وقفیت ووفیت وتنہا عنہ الشیطان بہترین دعا ہے یاد رکھ لینا اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب کوئی آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے اور یہ پڑھ کر نکلے بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ تو اللہ کی طرف سے اس کو جواب دیا جاتا ہے کہ تو ہدایت پر آیا اب اللہ تیرے لیے کافی ہو جائے گا اللہ تجھے بچا لے گا تیرے گھر کو بھی بچا لے گا وتنہا عنہ الشیطان اور اللہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ شیطان سے میں تیری حفاظت کر لوں گا کتنی چھوٹی دعا ہے گھر سے نہیں بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ کیا وقت ہمارا ضائع ہو جاتا ہے اگر اتنی سی دعا پر کہ اگر ہم گھر سے نکلیں گے تو رواہ ابو داؤد وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال کان اخوان علی عهد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقان احدهما یاتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم والآخر یحترف فشق المعترف اقاه للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال لعلک ترزق به رواہ الترمذی باسناد صحیح علی شرط مسلم دو بھائی تھے نبی علیہ السلام کے زمانے میں اور ان میں سے ایک بھائی حضور کے پاس آیا اور دوسرا کمائی پر گیا والآخر یحترف فشق المعترف اقاه للنبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جو ہر وقت تجارت میں رہتا تھا نا اس نے ایک مرتبہ حضور سے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو ہر وقت آپ کی مجلس میں ہی بیٹھا رہتا ہے کماتا ہی نہیں صوفی بن گیا ہے جب دیکھو مجلسوں میں بھاگتا رہتا ہے یہ کچھ کرتا ہی نہیں تو اللہ کے نبی نے کیا پیارا جواب دیا فرمایا کیا معلوم کہ تو جو تجارت میں دوڑتا ہے تو تیری برکت اسی کی وجہ سے نہ ہو اس لیے کہ اس نے توکل کیا اور دین کی بات سکھانے میں اپنے آپ کو لگایا تو ممکن ہے اس کی برکت سے اللہ تجھے دے رہا ہو اور تیری وجہ سے دونوں کا گھر چل رہا ہو اللہ کے نبی نے اس میں بھی توکل کی طرف اشارہ فرمایا خلاصہ کلام یہ نکلا کہ ہمیں اپنے اللہ کے اوپر پورا بھروسہ رکھنا چاہیے آج کل ہمارے دل جو ہے نا اور ہمارے ایمان جو ہے وہ بہت کمزور ہو چکے ہیں ذات خداوندی پر ذرا ذرا سی بات میں ہم پھسل جاتے ہیں ذرا ذرا سے مسئلے میں تقدیر سے ہم ہٹ جاتے ہیں والقدر خیره وشره من اللہ تعالی اچھا بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے برا بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے موت بھی اللہ ہی کی طرف سے حیات بھی اللہ ہی کی طرف سے بیماری بھی اللہ ہی کی طرف سے شفا بھی اللہ ہی کی طرف سے بس اسباب خوب اختیار کرو لیکن اسباب کے بعد مسبب الاسباب پر نظر کر دو ہر سبب کے پیچھے اللہ کی ذات ہے وہ اپنے بندوں پر بڑا شفیق ہے ضرور ہماری مدد کرے گا اللہ ہم سب کو توکل کی دولت سے مالا مال فرمائے اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا سندنا مولانا محمد وبارک وسلم اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل اللهم سب کو توکل کی دولت سے مالا مال فرما ہمیں یقین کامل نصیب فرما اللہ ایسا یقین نصیب فرما گویا ہم تجھ کو دیکھ رہے ہو اے اللہ اس مقام پر تو ہم نہیں پہنچ سکتے ہیں کم سے کم اتنا یقین تو ہم کو دے دے کہ تو ہم کو دیکھ ہی رہا ہے ہر وقت اللہ رات کے اندھیرے میں بھی تو ہم کو دیکھتا ہے دن کے اجالے میں بھی تو ہم کو دیکھ رہا ہے الہ العالمین تو ہمیں یقین کامل عطا فرما توکل کامل نصیب فرما تیری ذات پر بھروسہ نصیب فرما تیرے ذات سے ہونے کا یقین نصیب فرما کرنے والی ذات تیری ہی ہے اے اللہ پچاسوں دروازے کھٹکھٹانے کے بعد بھی اخیر میں تیرے ہی پاس آنا ہے اے اللہ ہمیں پہلے ہی سے تیرے دروازے پر بلا لے اللہ ہمیں پہلے ہی سے تیرے دروازے پر بلا لے اللہ ہمیں پہلے ہی سے تیرے دروازے پر بلا لے ذلتیوں سے حفاظت فرما رسوائیوں سے حفاظت فرما پریشان کن حالات سے حفاظت فرما بکر دکر سے حفاظت فرما بیماروں کو شفائے دائمہ مستمرہ نصیب فرما مرحومین کی مغفرت فرما مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما اے اللہ ہمیں پرندوں کی طرح توکل نصیب فرما اللہ تو کہتا ہوگا یہ سب تمہاری زبانی جمع خرچ ہے تمہارا دل نہیں ہے یقیناً اللہ ہمارے دل بہت کچے ہیں لیکن میرے مالک تو بنانے پر آئے تو سب کچھ بن سکتا ہے اللہ ہمارے قلوب کو بنا دے, ہمارے دلوں کو توکل والے بنا دے, ہمارے دلوں کو توکل والے بنا دے. الہ العالمین بے قصور جیل میں رہائی نصیب فرما, غلط مقدمات میں ہے اے اللہ عزت کے ساتھ بری فرما, ہم سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما, جائز تمناؤں کو پوری فرما, حاجتوں کو پورا فرما. اے اللہ شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. صلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم.